بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 17 اپریل 2009، مسجد دار السلام باغینہ لاہور میں، امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نفاذ شریعت لازمی یا غیر ضروری کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على ظلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال جل وعلا في نفس السورة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم، اس ہفتے کی جو ایک بہت ہی خوش آئین بات خبر، سوات امن معاہدہ یا عدل ریگولیشن، وہ حکومت نے منظور کیا اور صدر پاکستان نے اس پر دستخط کر دیے، اور یہ سب کچھ ہوا امریکہ کے شدید دباؤ کے باوجود. اس اعتبار سے سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں صوفی محمد صاحب اور ان کی تحریک نفاذ شریعہ. یہ تحریک بہت عرصے سے چل رہی تھی اور بڑے پرامن انداز سے چل رہی، اور حکومت ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتی رہی ہے. کچھ مطالبات مان لیے، پھر کچھ جو اس کے اندر جو ہے بعد عہد شکنی کر دی، وعدہ خلافی کر دی. تو یہ معاملہ جو ہے، یہ صوفی محمد صاحب اور اس علاقے کے لوگ جن کے اندر ایمان ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں راسخ ہے اور ان کے غلیوں سے بھی ظاہر ہے، یہ وہ علاقہ ہے. وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ایک شخص تحریک نہیں اٹھا سکتا، وہاں کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. وہ خود شریعت چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بغیر شریعت کے ہماری زندگی جو ہے وہ بے معنی، جبکہ ہمیں کوئی فکر نہیں. ہماری زندگی بے معنی تب ہوگی جب ہمارے گھر سے ٹی وی نکل جائے اور کیبل چھن جائے ہم سے. بغیر شریعت کے تو ہم گزارا کر رہے ہیں، ہمیں کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا. ہاں، کسی کے ساتھ ظلم ہو اور ظلم کے حوالے سے بتایا جائے کہ اسلامی نظام ہوتا تو تمہیں عدل ملتا، تو پھر شاید وہ سوچے کہ ہاں چلو شریعت ہوتی تو اچھا تھا، ادر وائز کو ضرورت تو نہیں. بار کے مستحق ہیں وہ مبارکباد کے، اس کے ساتھ ساتھ سرحد کی صوبائی حکومت، انہوں نے بھی پورے خلوص کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی بصیرت کا تقاضا بھی یہی تھا، اور وہ کم سے کم سیاسی اعتبار سے ان کا کردار ہماری بقیہ سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ با اصول رہا. چنانچہ انہوں نے اپنے عوام کے بہبود کے حوالے سے بھرپور ان کا ساتھ دیا اور اس مطالبے کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی پاکستان کی، اور پھر صدر پاکستان کے مستحق تھے مشورے کے کہ بالآخر دستخط انہوں نے کر دیے، اور امریکہ اور جو بھی ہماری عالمی قوتیں ہیں وہ سب ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، عالمی عدالت میں جو ہے شور اٹھ رہا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ صورتحال جو ہوئی ہے یہ بڑے خوش آئند تھے. اور مجموعی طور پر ہمارے اس وقت کی حکومتی پارٹی ہو یا اپوزیشن پارٹیز ہوں، مجموعی طور پر انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا. اگرچہ جو سیکولر طبقات ہیں، جو لبرل طبقات ہیں، ان کے سینوں پر صاف لوٹ رہے ہیں. بہت سے تجزیہ نگار، کالم نگار، خاص طور پر جو ہمارا انگلش پریس ہے، وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے نفاذ شریعت آج کے دور میں. اور ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی رہنما جو بہت عرصے سے برطانیہ میں ہی مقیم ہیں اور وہاں رہ کر سیاست چلا رہے ہیں، ان کی تو حالت دیدنی ہے. غم کا پہاڑ گویا ان پر ٹوٹ پڑا ہے. آج کے اخبار میں ہے کہ ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، ان کی بھوک اڑ گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اصل میں اس کے ملک کے دو حصے ہو جائیں گے، ملک کے حصے بکرے ہونے کا ایک عمل شروع ہو جائے گا. میں اس اعتبار سے کچھ ذرا تفصیلی اظہار خیال کرنا چاہوں گا. بہرحال افسوس کا مقام یہ کہ 62 سالوں سے اس پاکستان میں جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا، شریعت نافذ نہ ہو سکی. اور اس اینگل سے دیکھا جائے ہمیں دنیا ایک فیلڈ نیشن کہتی ہے، ناکام ریاست. وہ اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہم معاشی طور پر اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکے. ہم 62 سال میں سے ایک بڑا حصہ فوجی آمریت کے سائے میں ہم نے گزارا ہے، ماشاء اللہ ہم سیاسی طور پر بالغ نہ ہو سکے. اور دیوالیہ پن جو ہے وہ اخلاقی بھی ہے، کرپٹ ممالک میں ہم ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں، کم سے کم ٹاپ 10 میں تو نام ہوتا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلسل قرض کی بھیک، قرض کی مے پی پی کر ہمارا جو حشر ہوا ہے. اور اب پانی کا بحران، توانائی کا بحران، بجلی کی کیفیت، ایک شکنجے میں ہیں ہم اس وقت. ہماری بجلی کی پیداوار کا زیادہ انحصار جو ہے وہ ہائیڈرل ہے. ہمارا منگلہ ڈیم ہے یا سربیلا ڈیم ہے، اب اس کو بھول جائیں کہ یہ اب تک کالا باغ ڈیم کیوں نہ بن سکا. اس سٹوری کو ایک طرف رکھتے ہوئے عملاً صورتحال کیا ہے کہ اگر بجلی پیدا کرتے ہیں تو پانی زیادہ ضائع کرنا پڑتا ہے، اور کچھ عرصے بعد ہمارے لیے فصلوں کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا، ڈیم خالی ہو جائیں گے. بجلی کی کمی پانی سے اسے پورا کریں ڈیم سے، تو کچھ ہی عرصے بعد پانی سے بھی محروم ہوں گے، بجلی سے بھی محروم ہوں گے. لہذا اس کو اس طریقے سے بچا بچا کر استعمال کیا جائے کہ جس وقت فصلوں کو ضرورت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ڈیمز کے دروازے کھول دیے جائیں اور اس سے پاور بھی جنریٹ ہو جائے. یہ ایک بڑے حساب کتاب سے چل کر جو ہے ہم یہاں پر پہنچے ہیں. اور شہروں میں بھی جو لوڈ شیڈنگ کا عالم ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دیہاتوں میں کیا حال ہوگا. ان تمام اعتبارات سے ہم ایک فیلڈ نیشن، ناکام ریاست جو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکی. اور اسی وقت آزاد ہوا تھا بھارت بھی، ٹھیک ہے وہاں کے عوام غریب ہیں، تو سرمایہ دارانہ نظام ہوگا، سودی نظام ہوگا، تو اس کی یہ برکات ہوں گی، یہ ثمرات اس کے ہوں گے. لیکن حکومت بہت مضبوط ہے، وہ اس علاقے کی سپر پاور ہے، پوری دنیا کی منی سپر پاور کہہ دیجیے، اس علاقے کی سپر پاور فوجی قوت کے اعتبار سے. معاشی طور پر اس کے قدم بہت مضبوط ہیں، وہ اپنی شرائط پر قرضہ ہوا تو لیتے نہیں، لیتے ہیں تو اپنی شرائط پر لیتے ہیں. زمین آسمان کا فرق. اس کمپیریزن میں وہ ہمیں ایک فیلڈ سٹیٹ کہہ رہے ہیں. ہمیں برا لگتا ہو جو بھی ہو، یہ امر واقعہ ہے، کہا جا رہا ہے. لیکن میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ہم فیئر نیشن ہیں کہ 62 سالوں میں یہاں پر شریعت نافذ نہیں کر سکتے. اسلام کے لیے ملک بنا تھا, اگر اسلام قائم نہیں ہوا تو ہم سے زیادہ ناکام کوئی نہیں. اور اب اس طرف اگر کچھ قدم اٹھنے شروع ہوئے ہیں, چلیے ایک طرف سے شروع ہوئے, تو جن لوگوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں, وجید نظامی صاحب نے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی لائق مبارکباد ہیں, ایمان افروز بات کہی آج کے نوائے وقت میں, وہ کیا کہتے ہیں, میں نے ان کا جملہ نوٹ کیا ہے, نفاذ شریعت کے منکروں کو بھارت چلے جانا چاہیے, اگر انہیں اسلام پسند نہیں ہے, شریعت پسند نہیں ہے, تو پھر پاکستان میں کیا لینے آئے, پاکستان کس لیے بنا تھا, اور ہندو سے جھگڑا کیا تھا, یہ مذہبی کی تو بنیاد تھی. تو یہ ہے اپنی جگہ حقیقت, اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سات سمندر پار برطانیہ میں بیٹھے ہوئے کہ نفاذ شریعت کے امن معاہدے سے اور نظام عدل ریگولیشن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ جائے گا, تو اس کا ایک ہی علاج ہے, پاکستان تو ویسے ہی ٹوٹ رہا ہے, امریکہ بھی کہہ رہا ہے, ساری عالمی طاقتیں کہہ رہی ہیں, سب پیشن گوئی کر رہے ہیں, سب ڈرتے ہیں اس کے, بلوچستان میں سازشیں جو ہے اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں. ایک ہی علاج ہے, شریعت کے نفاذ سے نہیں ٹوٹے گا, پورے ملک میں آپ شریعت نافذ کر دیں تب مضبوط ہوگا. اس لیے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ تو تب پورا ہوگا, اور اس مقصد کے ساتھ ہم وفا کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا, مستحکم ہوگا, اور اس کی سالمیت باقی رہ سکے گی. ادر وائز اگر فوجی قوت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی جیسے کہ ہو رہا تھا, نفاذ شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کی زبانیں کھینچ لی جائیں, انہیں گولیوں سے بھون دیا جائے, ان پر گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے وہ فائرنگ کی جائے, گولہ باری کر کے ان کے علاقے محلے اڑا دیے جائیں, تو اس سے آپ شاید نفاذ شریعت کو تو روک لیں گے, پاکستان کو ٹوٹنے سے نہیں روک سکتے. وہ ہے پروسیس پاکستان کو توڑنے کا, اور اسی طرف جا رہا تھا معاملہ. امریکہ تو اس کا تو ایجنڈا بڑا واضح ہے, یا ہمارے جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں خاموش کیوں ہیں, یہ امریکہ بڑی قوت ہے, ہم نہیں بول سکتے, ہم کمزور ہیں, لہذا کمپرومائز نیچے بچھ جانے میں عافیت ہے. ڈرون حملے ہوتے ہیں, اگر ہم نے جواب دیا تو بہرحال پھر امریکہ کا کھلی جنگ ہوگی, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا جواب بھی نہیں دے سکتے, قدرت رکھتے ہیں جواب دینے کی. اور امریکہ اس ذریعے سے کیا کر کیا رہا تھا, فوج اور عوام کو لڑا رہا, عوام کو باپ لڑا رہا, ایجنڈا اس کا ملک توڑنا ہے. البتہ اس ایجنڈے کے رستے میں اب اسے کچھ رکاوٹیں محسوس ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو معجزانہ طور پر ہی وجود عطا کیا تھا, انگریز اور ہندو دونوں نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے, بلکہ شدید مخالف. اور آپ کو معلوم ہے انگریز یہاں پر حاکم تھا اور ہندو میجورٹی میں تھے اور بہت قوت میں تھے اس وقت, تقسیم ہند کے وقت, اس وقت کو یاد کریں, ہمیں تو اپنی تاریخ سے ہی قافل کر دیا گیا, کاٹ دیا گیا, وہ کیا صورتحال تھی, کیا حالات تھے, بلکہ نصاب تعلیم میں بھی وہ آپ کو یاد ہوگا زبیدہ جلال کے ذریعے نصاب ہی کو بدل دیا گیا, ہندو منافرت کا مسئلہ ختم ہو جائے. ان دونوں کی پوری کوشش کے باوجود, یعنی برطانیہ وہ حاکم قوت, ہندو, کانگریس, گاندھی بہت بڑا لیڈر, کانگریس بہت بڑی جماعت, پورے انڈیا کے جو ہے وہ ایک نمائندگی کرنے والی, یہاں تک کہ مسلمانوں کا اگروہ بھی ان کے ساتھ, اس سب کے باوجود پاکستان بن گیا. تو اب سب کہتے ہیں یہ معجزانہ قیام تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی خصوصی مداخلت سے پھر پاکستان بچتا ہے پھر بچتا ہے پھر بچتا ہے. کچھ عرصے پہلے تک جو انتہائی مایوس کن صورتحال تھی, اب میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر امید کے روشن کرنے نظر آنے لگی. سوال امن معاہدے کا ہو جانا اور اس کے بعد امن کا قائم ہو جانا اس علاقے میں امید کی سب سے پہلی کرن, پھر چیف جسٹس صاحب کا بحال ہو جانا, اب اس معاہدے پر عمل درآمد ہو جانا امریکہ کے پورے دباؤ کے باوجود. اللہ تعالی ہماری غیب سے مدد فرما رہا ہے, موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کے وفادار بن جائیں. باقی اب یہ ہے اس وقت کی صورتحال, ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک ملک میں دو عدالتی نظام کیسے چلیں گے, یہ تو ممکن ہی نہیں. میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اس وقت بھی پاکستان میں ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہے اور ایک ہماری ریگولر عام جوڈیشری کا پروسیس ہے. آلریڈی ہم نے دو نظام نہیں بنائے ہوئے. پھر فاٹا کے اندر جو عدالتی قوانین ہیں وہ الگ ہیں, وہاں پر جرگا اور بلک جو ہے وہ فیصلے جو کرتے ہیں انہیں حکومت نے کہہ دیا ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے. تو شریعت کے نام پر عدالت اگر نظام الگ قائم ہو رہا ہے تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں جوڈیشل سسٹم کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ جو ایک عدالتیں قائم ہوئی تھی وہ بالکل ایک سیپریٹ ایک پیرلل نظام تھا جو بن گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا کے اندر اور نائجیریا کے اندر بعض صوبوں میں شریعت لازم ہے, شریعت کا نفاذ ہے, وہاں پر یہ پیرلل دو سسٹم چل رہے ہیں. تو یہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ اگر ملک کے ایک حصے کے اندر شریعت قائم ہو, ہونا تو یہ چاہیے کہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ کم سے کم اپنا احساس سے ذمہ داری بھی ہے اس کا تقاضا پورا کریں اور اس شریعت کو اس دین کو جو ہمارا اصل اثاثہ اور سرمایہ ہے, ہماری پہچان اس سے ہے, شناخت اس سے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیر سے تو مستفوی ہے. یہ مصور پاکستان نے کیا بتایا تھا, ہماری سب سے بڑی پہچان اسلام جو اصل شناخت ہے, اور اس کا لازمی تقاضا پورے ملک میں اللہ کا نظام, اللہ کی دی ہوئی شریعت, اللہ کا قانون, اللہ کا دستور نافذ العمل ہو, یہ لازمی تقاضا ہے. اور اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم ایک اعتبار سے غداری کر رہے ہیں. اب آئیے میں یہ چاہوں گا کہ اس بحث کو بھی ہم دیکھ لیں کہ بحثیت مسلمان شریعت کا نفاذ کوئی ہمارے لیے ایک آپشنل مسئلہ ہے کہ اختیار کر لیں, چاہے تو ٹھیک ہے نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں, اختیاری ہے آپشنل ہے, یا لازمی ہے اور فرض ہے, تعین ہونا چاہیے نا. یہ کیا ہم نے اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے؟ ٹھیک ہے مسلمان ہو جو چاہو کرو, اور تمہاری اگر حکومت ہو اقتدار ہو تمہاری میجورٹی ہو تو شریعت کو قائم کر لو تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے, طے ہونا چاہیے نا. مسلمان ہیں اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاجی اور رہنما مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ یہ ایک بحث ہے جو میں چاہتا ہوں کہ صاف طور پر واضح طور پر آ جانی چاہیے. دیکھیے اصولی طور پر مسلمان ہوتا کون ہے, سب سے پہلے تو یہ جانیے, جو اس کائنات کی ابدی حقیقت, خالق و مالک, شہنشاہ ارض و سماوات کو اپنا رب اپنا آقا مانے, نمبر ایک. اور پھر اس کی عطا کردہ ہدایت, وہ آسمانی ہدایت جس کے لیے اس نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا, اس کو بھی مانے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہدایت نامہ میرے لیے یہ ہے، مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مختار نہیں سوائے ایک کہ وہ اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس کے لیے اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، سفیر ہیں، نمائندے ہیں، ریپرزینٹیٹو ہیں. ان کے ذریعے جو ہدایت پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو مانو. یہ ہے مسلمان. اور انسانوں سے اللہ کا اصل تقاضا کیا ہے؟ وہ جو فرمایا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری غلامی اختیار کریں. جو اپنی اصل حقیقت سے، اصل حیثیت ہے، اس کو پہچانے، اللہ کو رب مان کر، اپنا آقا اور مالک مان کر، اس کے غلام، اس کے وفادار بن کر رہے، یہ ہے بندگی. ما اريد منهم من رزق، میں نے ان سے کسی رزق کا مطالبہ تو نہیں کیا کہ صبح شام مجھے کھانے کو بھی دو. دنیا میں جو آقا اور غلام کا تصور رہا ہے اور اب تک بھی ہے، غلام سے کیا توقع ہوتی ہے؟ ایک تو حکم بھی مانے، دوسرے محنت کر کے کما کر آقا کو لا کر دے. آقا تو بیٹھا رہے گا، اس کے غلام جو ہیں وہ کس کام کے ہیں؟ وہ محنت کریں، کمائی کریں اور رزق جو ہے فراہم کریں. اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے حکم پر چلے، میرے وفادار بن کر رہے ہیں. وہ رزق کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر میری راہ میں خرچ بھی کرو گے تو وہ میرے ذمہ قرض ہے، میں تمہیں اس کو کئی سو گنا لوٹا کر دوں گا، اور تمہاری خلوص کی بنیاد پر اور فضل اپنا کروں گا جو بے حساب ہوگا. وہ بھی امتحاناً مانتا ہے. فما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، وہی تو رازق ہے، تمہیں رزق دے کون رہا ہے؟ اور صاحب قوت ہے، مضبوط ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کی حکمرانی تمہارے بل پر ہے، وہ رب ہے چاہے تم مانو یا نہ مانو، وہ خالق و مالک ہے. اور تم اگر اس کا انکار کرتے ہو تو یہ تو اللہ نے تمہیں خود ایک آپشن دیا تمہیں آزمانے کے لیے، اس وقت تم حالت امتحان میں ہو، ورنہ یہ اختیار بھی تمہارا جب چاہے سلط کر لے. وہ ہے رب. بندگی کا تقاضا کیا، غلامی کا تقاضا کیا، اس کو پہچان کر وہ واقعی مالک ہے، آقا ہے. اور بندے کا کام کیا ہے؟ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلے، اس کے ہر حکم کو واجب التعمیل سمجھے اور اس کا وفادار بن کر رہے. وہ دے رہا ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اب آئیے کہ انفرادی سطح پر تقاضا تو واضح ہو گیا، اجتماعی تقاضا بھی ہے. اللہ تعالی نے اس زمین پر انسان کو جو بھیجا، کس حیثیت میں بھیجا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کو جو بنایا اس زمین میں، نیابت عطا کی ہے، خلافت عطا کی. وہ آقا، وہ مالک، ہم اس کے بندے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم رب کے نظام، رب کے قانون، رب کے دستور کو اس زمین پر نافذ اور قائم کریں. یہ خلافت. ایک بڑی آسان مثال سے آپ سمجھ جائیں گے. ایک زمانے میں برطانیہ ایک بہت بڑی قوت تھی. کہا جاتا ہے کہ اس کے سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور اب کہا جاتا ہے کہ اب طلوع ہی نہیں ہوتا وہاں. تو ایک سکڑ کر تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے، اور وہ ہر وقت ہے وہ لوگ سورج کو ترستے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ ایشو ہے. وہ بڑی قوت تھا، یہ بر صغیر یا بر عظیم کہیے پاک و ہند، جہاں پر اس کی حکومت کی اقتدار تھا. وہ اپنے نمائندے کو بھیجتا تھا یہاں تک وائس رائے. وہ نمائندہ وفادار کس کا ہے؟ حکومت برطانیہ کا. وہ ملکہ وکٹوریا ہو یا کوئی بھی ہو, جو حکومت برطانیہ اس کا وفادار ہے, ہیلپ لے کر آیا ہے. یہاں آ کر اس نے کون سا قانون رائز کرنا ہے, کس کی ہدایات پر چلنا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ وہاں سے ہدایات آ رہی ہیں. قانون ملکہ وکٹوریا کا, وہ رومن را اس نے آ کر یہاں نافذ کیا, کیا کہ نہیں کیا؟ اور اگر وہ وائس رائے کہے کہ میں ملکہ برطانیہ کو تو مانتا ہوں, وہ ملکہ برطانیہ ہے اور میں اس کی وفاداری کا بھی اعلان کرتا ہوں, لیکن اس کے قانون کو نہیں مانوں گا, نافذ نہیں کروں گا یا اپنی مرضی چلاؤں گا, تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا معاملہ وہ ہے, اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن اس کی حکمرانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ وائس رائے جو ہے وہ ان کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ برطانیہ کا, وہ باغی ہے. اس لیے کہ وہ منمانی کر رہا ہے. جو اوپر سے انسٹرکشن آ رہی ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. انسان کو بھی یہ مقام دیا گیا. اچھا, جو رب اللہ کو, جو انسان اللہ کو رب مان لے اور اپنے اس مقام کو مانے, اسے زمین میں اختیار ملے اور وہ اللہ کی شریعت, اللہ کے دستور, اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی بجائے جو اللہ کا سب سے بڑا باغی ہے ابلیس, اس کے نظام کو نافذ کرے, وہ کون ہوا؟ یہ نفاذ شریعت آپشنل مسئلہ نہیں ہے, یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اور اگر ہم نہیں کر رہے تو اللہ کے باغی ہیں. زبانی کلامی مسلمان ہیں, اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے, بلکہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا باغی اور انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا بار بار. ان الشیطان لکم عدو مبین, ہم نے طے کیا اسی کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے, شیطان کے رستے, اسی کی تہذیب یہاں نافذ کریں. تو اللہ کی نگاہ میں پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے مسئلہ نفاذ شریعت کا. آپ اتنا لائٹ نہیں لے لیتے, قائد نہیں ہوئی تو نہ صحیح, ہم مجرم ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اپنا آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا, اور اب آپ قرآن کی طرف آئیے, اس کی تفصیلی رہنمائی کیا ہے. دیکھیے شریعت جو اللہ دیتا ہے وہ کیا ہے, اسی طرح تصور کو لے آئیے, ایک آقا اور ایک اس کا غلام. غلام کا کام ہے آقا کی مرضی کے مطابق چلنا, اس کے ہر حکم پر پورا اترنا. اللہ تعالی نے ہمیں ایک پورا ضابطہ عطا کر دیا, انفرادی طور پر کیسے صبح سے رات تک گزارنی ہے, کیا کام کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کن سے بچنا ہے, کیا ضرور کرنا ہے, اور اجتماعی نظام جو ہے وہ کس طریقے سے کن اصولوں پر اختیار کرنا ہے, استوار کرنا ہے اور قائم کرنا ہے. یہ پورا ضابطہ جو ہے یہ شریعت ہے, یہ اپنے رسولوں کے ذریعے انسان کو عطا کرتا ہے. ہم نماز کی ہر رکعت میں اپنے اس عہد کا اقرار کرتے ہیں, یاد آتے نابود پروردگار تجھے رب مانا, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, وہ جو دوسرا عالم آئے گا وہ آخرت جو اصل زندگی ہے اس کا بھی مالک و مختار تو ہی ہے. تسلیم. اب کیا آیا ہے؟ ایاک نعبد, پروردگار صرف تیری بندگی اور غلامی اختیار کریں گے, وایاک نستعین, اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے, اس لیے کہ کوئی قوت تیرے ہاتھ میں. یہ اعادہ ہے. اور بندگی کیسے کرنی ہے ہم نے, رب کی مرضی کیا ہے, وہ آسمانی ہدایت شریعت کے ذریعے آ گئی. تم غلام ہو, تم اللہ کے بندے ہو, غلام ہو, تمہیں صبح سے شام تک زندگی ایسے گزارنی ہے. تمہیں حکومت مل جائے تو پھر یہ کچھ کرنا, یہ نظام قائم کرنا ہے, یہ ہے اللہ کا قانون. اور تفصیلی ہدایت دے دی زندگی کے ہر ہر گوشے میں, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اس ہدایت کو تو ہم نے لپیٹ کر رکھ دیا جزدان میں اوپر ایک طرف، وہ کھلتی ہے اس وقت. خود اقبال نے وصیت کیا، میں نے بھی کئی مرتبہ اس کو دہرایا ہے، کہ یاسین جو ہے انسان پر تو سب با آتش ترا کارے جزی نیس شد یاسین ہوا صاحب میری. قرآن مجید کی آیات کا بس ایک ہی مصرف رہ گیا ہے مسلمان، تجھے کوئی سروکار نہیں قرآن سے رہا، سوائے اس کے کہ مرتے ہوئے شخص کو یاسین پڑھ کر سنا دی جائے کہ جان آسانی سے نکل جائے. نسخہ بہت ہے یہ، یا ایک قدم اور آگے بڑھ جائے اور ہم بڑھے اسی رخ پر. تیسرے دن قرآن خالی بھی ہو جائے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، مردے کے لیے. یہ قرآن نازل ہی مردوں کے لیے ہوا ہے، زندوں کو کیا سروکار. شریعت کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جو بھی نظام ہے ٹھیک ہے، ہمارا پیٹ بھرتا رہے، ہمیں مواقع ملتے رہیں. بلکہ ظالمانہ نظام ہے تو رشوت کے ذریعے ناجائز کام بھی کروائے جا سکتے ہیں، یہ موقع بعد میں تو نہیں ہوگا. اثر و رسوخ کے ذریعے انصاف کو بھی خریدا جا سکتا ہے، تو یہی نظام ہمیں سوٹ کرتا ہے. باقی جو محروم طبقات ہیں وہ محروم اور محروم ہوتے رہے، ہمیں کیا پرواہ ہے، شریعت ہماری کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہاں دیکھیں تو بغیر اس شریعت کے، اور انسان اگر اللہ کی بندگی کے یہ تقاضے نہیں پورا کر رہا تو اس کے ایمان ہی کا انکار کرتا ہے قرآن. کس ایمان کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ کا قانون منظور نہیں؟ کسی اور کو دھوکہ دینا کہ یہ ایمان ہے ہمارا، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. چنانچہ اس امت سے پہلے جو امت تھی اسے بھی شریعت عطا کی گئی تھی، یہود انہیں تورات کتاب عطا ہوئی، شریعت عطا ہوئی. اور جب شریعت عطا ہوئی تو ساتھ ہی فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب یہ کامل ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے آ گیا، زندگی کے تمام گوشوں میں ہدایت تمہیں مل گئی، اب اسے مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اس کو یاد رکھنا ہے. شریعت کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میثاق، یہ بندے اور انسانوں کے درمیان عہد و پیمان ہے. اللہ نے تمہیں زندگی گزارنے کا رستہ دے دیا، تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر عمل نہیں کرتے تو یہ تم اللہ سے وعدہ خلافی کر رہے ہو، اللہ کو رب نہیں مان رہے. حضور میں آتے ہی ناکم بے قوت. اب جو ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے، یہ شریعت، یہ نعمت ہدایت، یہ عادلانہ نظام، اس سے پہلے انسان جاہلیت کے اندر جو ہے بھٹک رہا تھا ادھر سے ادھر. ایک ایسا متوازن بہترین نظام شریعت کے ذریعے اللہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی عدل و انصاف ہو، امن و امان ہو، انسانوں کو ان کے حقوق ملیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات، تو انسان کے اندر ملکی اوصاف ہیں. انسان چونکہ مرکب ہے، اس میں حیوانی رجحانات بھی ہیں اور ملکی فرشتوں والے پاکیزہ اوصاف بھی ہیں. یہ ہے نا معجون مرکب، آدمی زیادہ طرفہ حیوانس، آدمی زیادہ طرفہ معجونس، از فرشتہ فرشتہ وز حیوان. عجیب مرکب ہے، معجون ہے، کہ اس کے اندر ایک فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے. وہ نظام اور وہ ماحول پیدا کیا جائے کہ اس کے جو پاکیزہ اوصاف ہیں اور وہ فرشتوں والے اوصاف، انہیں تقویت ملے، وہ پروان چڑھے. انسانیت کا دور دورہ ہو، درندگی اور جہالت کا خاتمہ ہو، شیطنت کا خاتمہ ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان کو اپنی اصل منزل آخرت میں بھی کامیابی تک پہنچنے میں سہولت مل جائے. یہ شریعت کا فائدہ صرف دنیا میں ہی نہیں ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ راستہ ہموار ہو جاتا ہے اخروی کامیابی تک پہنچنے کا. رحمت ہی رحمت. لہذا جب اللہ نے شریعت عطا کر دی, اپنا پورا ضابطہ دے دیا, میرے بندے, میرے غلام, میری پرستش کرنے والے زندگی ایسے گزاریں گے, ان کا اجتماعی نظام ان اصولوں پر ہوگا. اب یہ ہدایت سے نعمت مل جانے کے بعد کوئی اسے انحراف کرے, دانستہ انحراف کرے, مستقلا انحراف کرے, تو وہ غدار. ایک یہ ہے کہ کسی وقت اللہ کے نظام کو مانتا ہوں, قانون کو مانتا ہوں, ہدایات کو مانتا ہوں, تمام فرائض و واجبات کو مانتا ہوں, حرام سے رکنے کی پوری کوشش کرتا ہوں, کسی وقت خطا ہو گئی, تھوڑی غلطی ہو گئی, فوراً توبہ کروں اللہ کی جناب میں, یہ ایک طرز عمل ہے, یہ اللہ کو پسند ہے. خطا ہو سکتی ہے لیکن ایک طرز عمل یہ کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں, ہمارا معاشی نظام سود پر ہے اور سود کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, ہوا کرے, ہم نہیں چھوڑیں گے سود. ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, گھروں میں وہ پردہ نافذ نہیں کریں گے. ہماری معاشرت غیر اسلامی, ہمارے رسومات ہندوانہ اور اس پر ہم جازم, اپنی ڈگر بدلنے کو تیار ہی نہیں. ہاں بس زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی, باقی زندگی زمانے کے چرن کے مطابق بسر ہوگی. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اس طریقے سے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. قرآن تو کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے, ایک پر عمل نہیں کرتے. جس نے نماز کا حکم دیا, سود کے حوالے سے بھی حکم اسی کا ہے, پردے کے حوالے سے بھی حکم اسی کا ہے, معاشرت کے حوالے سے بھی اسی کا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, تم میں سے جو کوئی یہ روش اختیار کرے گا, سن لے, اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. ہم اپنے ہی تو صبورات دین کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے مطمئن ہیں, نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت, نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت, نہ دین کو جاننے کی ضرورت. ہاں ہماری تحقیق یہ ہوگی کہ کون سا کاروبار ہے جس سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل ہوتا ہو. حلال حرام سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, کیا طریقے اختیار کیے جائیں, اور اس میں ہم ہی لوگ ہیں نا جو ملاوٹ بھی کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اخبار میں بات اٹھی ہوئی تھی کہ پیکٹوں کا دودھ اصل میں زہر ہے. یہ ہماری نئی نسل کی نسل کشی ہو رہی ہے. میں تو اخباری اس بات کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ بات بہت پہلے سے جو اندر کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے دودھ کے نام پر, اس کی اصل حقیقت تو یہی ہے. دوائیوں میں ملاوٹ, یہ کیا ہے؟ فرق ہے, یہ ہے شریعت کے حوالے سے اللہ تعالی کی کا فیصلہ. اور جن کو شریعت دی جاتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدے میں بند گئے ہیں, میثاق والو قرار, کہ ہم اس پر عمل کریں گے, اس کو نافذ کریں گے, اس کو قائم کریں گے. نہیں کرتے تو اللہ سے بدعدی کر رہے ہیں. یہی بات یہود کے بارے میں آئی تھی اور یہی بات آئی تھی مسلمانوں کے بارے میں. وقت کم ہے لیکن میں اس وقت تو اشارہ کروں گا, اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. شریعت کی تکمیل کا اعلان ہوا سورہ مائدہ میں, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سورہ مائدہ کے پہلے ہی رکوع میں یہ آیت آئی ہے. آج کے دن میں نے اے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے دین کو, یعنی اللہ نے جو دین اسلام پورا نظام جو تمہیں دیا اس کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو نعمت ہدایت ہے اس کی بھی تکمیل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب اس دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا تمہارے لیے، پسند کر لیا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمیں عطا ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنا جشن قرار دیتے، عید قرار دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جب ہم دو عیدیں منا رہے تھے، ایک حج یوم عرفہ تھا اور ویسے بھی عید الاضحیٰ اس کے ساتھ ملک ہے. خطبہ حجت الوداع، حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت، اس آیت کا نزول ہوا. اس لیے کہ قرآن مجید کی جو تنزیل ہے اس کا آغاز تو 23 برس پہلے ہوا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ، اور پھر مدینہ کے دور میں پھر احکامات شریعت کے قوانین. اب ایک ایسا معاشرہ تمہارے پاس موجود ہے جہاں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو تم قائم کر سکتے ہو، رائج کر سکتے ہو. ایک تدریج کے ساتھ احکامات آتے چلے گئے، آتے چلے گئے. اور بن آخری آیت نازل ہوئی، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی کے اندر یہ بات مضمر ہے، اس درجے مکمل کر دینے کا اعلان اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کا اختتام بھی ہوا اور اتمام بھی ہوا. رسالت اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر پھر ختم ہوئی ہے، ہدایت مکمل دے دی گئی، اب قیامت تک مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں. لہذا ختم نبوت، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اسی صورت میں اب آپ دیکھیے اگلے ہی رکوع میں کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. مسلمانوں ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، یہ جو اللہ نے تمہیں اعزاز بخشا ہے. نعمت ہدایت کی تکمیل قرآن مجید میں، ہدایت مکمل ہر اعتبار سے. یہ ہدایت کی جامع ترین کتاب ہے، اس سے پہلے بھی آسمانی ہدایت نازل ہوتی رہی لیکن الہدا یہ ہے. اور دین کی بھی تکمیل ہو گئی، نظام زندگی جو اللہ عطا کرتا ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں، سسٹم آف سوشل جسٹس، نظام عدل اجتماعی، وہ بھی مکمل ہو گیا ہر اعتبار سے. یہ نعمت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا اللہ کی اس نعمت کو اب یاد رکھنا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد اور پیمان کو جس میں اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے. ہمیں کوئی معلوم ہے وہ کون سا عہد و پیمان ہے جس میں اللہ نے ہمیں باندھا ہوا ہے؟ جب شریعت دی جاتی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات جو ہے وہ طے شدہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے اپنا نظام دے دیا تو اب تمہیں لازماً اس پر عمل کرنا ہوگا، اس شریعت کو لازماً نافذ کرنا ہوگا. اس بندگی کے تقاضے کو اگر پورا نہیں کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے بدعتی ہے، عہد شکنی ہے، اللہ سے اور اس کے دین سے بے وفائی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے شریعت نافذ ہے یا نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کھول کر ہم نے پڑھنا نہیں، اس سے ہدایت ہم نے لینی نہیں، ضرورت نہیں. بخشے بخشائے، وہی یہود والا انداز، سیو فرو لنا، ہمیں تو بخشے بخشائے. تو یہ نفاذ شریعت جو ہے یہ کوئی آپشنل مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ پھر اسی صورت میں آگے فرمایا، اب اسی پر میں بات ختم کروں گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے اس نازل کردہ ہدایت اور شریعت کے مطابق اپنے معاملات نہ چلائیں، فیصلے نہ کریں، تمام ریاستی اور حکومتی معاملات اس کے تابع نہ کریں، وہی تو ہیں جو کافر ہیں. وہ ہم نے زبان سے تو اللہ کا اقرار کیا، اللہ کو مانا، قرآن زبان سے قرآن کو بھی مانا، عملاً ہم تکفیر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں. چنانچہ شیخ الہند نے لکھا ہے اس کی تفصیل میں, بلکہ یہ مولانا شبیر علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر تو کوئی شخص اعتقادی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ شریعت صحیح نہیں ہے, شریعت کو میں نہیں مانتا, یا زبانی اقرار کرے تو وہ کافر ہے, ہر اعتبار سے کافر ہے. اور جو عملاً اس پر پورا نہ اترے اور عمل سے گریز کرے وہ باطنی اعتبار سے اس نے تکفیر کی ہے, قانونی طور پر مسلمان رہے گا لیکن حقیقت میں, حقیقت کے اعتبار سے یہ کفر کے مترادف ہے کہ شریعت ہو اور ہم اس کو نافذ نہ کریں, قائم نہ کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ صوفی محمد صاحب کا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اس ایک ہی رکوع میں تین مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے, جن کے حکومتی اور ریاستی معاملات اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو, وہی تو ظالم ہے. اس لیے کہ عدل فراہم کرنے والی صرف ایک ذات ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, اور اس نے اپنا نظام دیا, ہم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم ظلم کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ظالمانہ نظاموں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اولئک هم الظالمون وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تیسرا فتویٰ. اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ہیں کہ جو اللہ کے باغی ہیں, سرکش. تو یہ ہے معاملہ نفاذ شریعت کا. اس کو ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ اچھا کسی نے کر دیا تو اچھا کیا, نہ بھی کیا تو ہمارا گزارا تو ہو ہی رہا ہے. ہمیں محسوس ہونا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایک غیر مسلم معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے. اجتماعی نظام کافرانہ ہے, ظالمانہ ہے, فاسقانہ ہے, اور عملاً ہم اللہ سے کی ناقدری اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے ہمارا, جو عہد و پیمان ہے, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, عہد شکنی کر رہے ہیں اور اللہ کی اور اس کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں. اگر ہم شریعت کو قائم کرنے کی